خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا سامنے آ گیا، کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی اگر نہیں کی تھی تو. ہاں، ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت ہو سکتی ہے. نیت کے بعد پھر کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیں، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو اب چاہیں گے تو کھا پی لیں، سو لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس پہ رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد 1439 نجدی ذوالقعدۃ الحرام کی آج 22ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور بذریعہ انٹرنیٹ مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت روہیلا نوالی، ضلع مظفر گڑھ، پنجاب، پاک سمہودی کابینہ، نیز ہند خالدی کابینہ، آسنسول، ویسٹ بنگال. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں.
جب آتی ہے دعا، جب آتی ہے دعا، جب آتی ہے دعا من کے تمنا.
الحمدللہ، میں نے ایک پودا حاجی امین نے اور ہم نے مل کر حسن رضا نے بھی ہاتھ رکھا، ہم نے زمین میں اس کو لگایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگایا، اور یوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے درخت لگانا یہ ثابت ہے. الحمدللہ ہم نے دوسرا پودا لگانے کی سعادت حاصل کی. یہ بڑی عمدہ شے ہے پودے، کہ یہ سبزہ ہے، اور سبزے کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور سبز گنبد کی یاد بھی تو ہے اس میں. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ سبز رنگ پسند تھا. الحمدللہ ہم نے تیسرا پودا بھی لگا لیا.
سبحان اللہ.
سبز پودا, آپ جانتے ہیں سبز رنگ کی اہمیت کیا ہے. جنت میں جنتیوں کو سبز لباس پہنایا جائے گا. الحمدللہ ہم نے چوتھا پودا بھی لگا لیا اللہ کی رحمت سے. یہ پودے, یہ درخت, یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. جب قحط سالی کا ماحول ہوتا نا تو اس میں اپنے اندر جو نمی ہوتی ہے اس کو یہ خارج کرتے ہیں اور بادل بنانے میں مدد کرتے ہیں تاکہ بارش ہو اور رم جم برسات. کاش مدینے کی برسات نصیب ہو جائے. الحمدللہ پنچتن پاک کی نسبت سے پانچ پودے لگانے کی سعادت ہم کو حاصل ہوئی الحمدللہ. تو خوب پودے لگائیے کہ یہ ان کی خاصیت ہے کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں, زہریلی ہوا ہو جاتی ہے ہماری پیٹ میں لینے کے بعد, اور یہ اس کو اپنے اندر لے کر پھر آکسیجن خارج کرتے ہیں. اور آکسیجن ہماری زندگی کے لیے اہم ترین ہوا ہے. تو یوں یہ پودے جو ہیں انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں. ہر ایک کو شجرکاری کرنی چاہیے اور خوب کرنی چاہیے.
اچھا ابھی بابا یہ ارشاد فرمائی, کیا یہ پودے جو ہم, جیسے آپ نے بھی پودے لگائے ہیں اور آپ اسلامی بھائیوں کو بھی پودے لگانے کی ترغیب دلا رہے ہیں, تو کیا ان پودوں کو لگاتے وقت ہم کوئی اس سال ثواب کی کوئی نیت کر سکتے ہیں کہ یہ پودا کس کے اس سال ثواب کے لیے؟ تو یہ ماشاء اللہ جو آپ نے پودے لگائے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
بالکل اس سال ثواب کے لیے پودے لگائے جا سکتے ہیں الحمدللہ. اور اب چونکہ یہ میرا مکان تو ہے نہیں, اسلامی بھائی کا مکان ہے, تو میری نیت تو اسی صورت میں ویلڈ ہوگی جبکہ اس اسلامی بھائی کی اجازت ہوتی. تو میں نے اجازت لے لی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پودا جو سب سے پہلا لگایا ہم نے, اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں نظر کیا جاتا ہے. اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نام کا پودا, یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں مبارک کا پودا, یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلی ثواب کا پودا, اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اس اعلی ثواب کا پودا ہے.
چار یار نبی
جنتی جنتی,
چار یار نبی
جنتی جنتی, ہر صحابی جے نبی
جنتی جنتی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے حضور, پودے لگائے آپ نے, ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی. کچھ اور مدنی پھول عطا فرما, ہم سب کیا کریں آپ.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے پودے لگانا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 جگہ پر آپ غلام رہے, بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر بھی ہوئے ہیں, ایمان لائے. اس وقت بھی یہ غلام تھے, مکاتب غلام, یعنی بادشاہ جو بھی آقا تھا ان کا, اس نے آپ سے کوئی اس طرح کا وہ کمنٹمنٹ کیا تھا کہ 300 درخت اور 40 اوقیا سونا, اوقیا ایک پیمانہ ہے ناپ ہے, مختلف اس میں اقوال ہے کہ اتنا اگر تم دے دیتے ہو تو تم آزاد ہو. انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر حاضری دی کہ یہ تو صحابہ کرام کو تو عقیدہ اور ایمان تو تھا نا کہ سرکار سب کچھ دے سکتے ہیں. نہ ایمانداری کی بات ہے, جو جنت دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. سرکار جنت جب دے سکتے ہیں تو دنیا کی غلامی سے کیوں نہیں چھوڑا سکتے؟ یہ 40 اوقیا سونا یا 40 اوقیا چاندی کا بھی قول ہے تو یہ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو انہوں نے سرکار سے عرض کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یوں یوں میری آزادی کی صورت ہے اور یہ کتابت ہوئی ہے کہ اس طرح مطلب یہ کہ تم کر دو تو چھٹے ہو آزاد. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. تو مددگار صحابہ کرام علیہ رضوان کوئی 30 پودے لا رہا ہے, کوئی 50 پودے لا رہا ہے کھجور کے, تو اس طرح وہ 300 پودے جمع ہو گئے. ایک روایت کے مطابق 500 پودے بھی ہیں. خیر تو اب یہ 300 پودے جمع ہو گئے اور اب وہ اس کو لگانا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو حکم دے دیا تھا کہ زمین ہموار کرو. وہ بہرحال زمین ہموار ہوئی اور ترکیب بنی, اور ایک روایت کے مطابق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے جتنے بھی پودے تھے نا اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے. ایک روایت کے مطابق ایک پودا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا, باقی سب سرکار نے لگائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا ایک روایت کے مطابق ایک پودا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست مبارک سے لگایا, دو لگائے, یہ بھی روایت ہے. تو روایت مختلف ہیں. بہرحال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے پودا یا پودے لگائے. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پودے اپنے مبارک ہاتھ سے لگائے, اب انہوں نے تو بہت جلدی جلدی وہ کھڑے ہو گئے اور پھل لگ گئے, کھجوریں اس میں لگ گئی. اور سونے کا ایک ٹکڑا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو عطا کیا. اس نے کہا حضور اس چھوٹے سے ٹکڑے سے کیا ہوگا, میرا کام کیسے بنے گا؟ تو خیر یہ میرے آقا کے معجزات کا مجموعہ ہے یہ حکایت. وہ ایک سونے کا جو پیس تھا جو بظاہر چھوٹا نظر آیا تھا, سرکار نے فرمایا تم کرو اس کو, اس ہو جائے گی ترکیب. تو خیر وہ اس کا وزن کیا گیا تو وہ 40, جہاں چاندی کا قول ہے تو اس میں یہ کہ 40 اوکیا چاندی کے برابر وہ ہو گیا اس کی قیمت میں, اور 40 اوکیا چاندی اس کی ترکیب بنی. اور غالباً ایک روایت یہ کہ وہ اس کا وزن بڑھ گیا اور وہ 40 اوکیا سونا بن گیا, اتنا سونا ہو گیا. تو یوں مطلب یہ ترکیب بنی, اور انہوں نے اپنے آقا جو جس کے آپ غلام تھے اس سے مطلب آزادی حاصل کی. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت عظیم صحابی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یافتہ صحابی تھے, شفقت یافتہ صحابی تھے. تو الغرض پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پودے لگائے. تو ہم اگر اس نسبت سے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پودے لگانا ثابت ہے, ہم بھی لگائیں یہ نیت کر کے انشاءاللہ ثواب ملے گا. اچھا مزید یہ کہ ایک حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا, تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس کے لیے صدقہ ہے. ایک حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی فصل بوئی, جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اسے نفع اٹھاتا رہے گا ثواب اسے ملتا رہے گا. تو اس طرح کی روایتیں ہیں. صحابہ کرام کھیتی باڑی کرتے تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی آخری عمر میں کھیتی باڑی کا کام کرنا شروع کر دیا. تو خیر یوں مطلب یعنی کہ شجر کاری یا کھیتی باڑی یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت. علماء تفاسیر نے ایک بڑا عجیب نکتہ بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ فارس کہ بادشاہ نہروں کی کھدائی اور شجر کاری میں رغبت رکھتے تھے، اسی وجہ سے ان کی عمریں بھی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اللہ پاک کے ایک نبی نے فارس کے لوگوں کی لمبی عمر سے متعلق جب اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کیا تو اللہ پاک نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ یہ لوگ میرے شہر کو آباد کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ دنیا میں زیادہ عرصہ زندہ رہتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق بھی شجر کاری کے بڑے فوائد ہیں۔ درخت اور پودے آکسیجن فراہم کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، اور آکسیجن یہ وہ زندگی کے لیے ضروری ہے، انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ نے سارے درختوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے، ہماری گندی ہوا لے اور اپنی پاکیزہ ہوا دیں۔ درجہ حرارت کو بڑھنے نہیں دیتے، یعنی گرمی جو ہے نا اس کو یہ روکتے ہیں پودے درخت۔ فضائی آلودگی میں کمی کرتے ہیں، یعنی دھوئیں اڑتے رہتے ہیں، وہ گاڑیوں کے گرد اڑتی رہتی ہے، تو اس آلودگی کی یہ کمی کرتے ہیں پودے اور درخت۔ کثرت اگر ہو نا درختوں کی، بہت زیادہ درخت، تو اس سے ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار ہوگا، بجلی کی بھی بچت ہوگی کہ وہ آلات جو گرمی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی ضرورت سے، اس کی ضرورت میں کمی آ جائے گی یا چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اس سے مطلب اگر آپ اپنے وطن عزیز کو اس طرح درختوں سے آراستہ کر دیں گے تو آپ کی بجلی کی بچت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ لینڈ سلائڈنگ، بڑے بڑے تودے گرتے ہیں، درخت اس کے لیے بھی رکاوٹ ہے کہ درخت کی جڑیں زمین کی مٹی کو روک کر رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ یا لینڈ سلائڈنگ نہیں ہونے پاتی۔ گلوبل وارمنگ میں کمی کا سبب ہے درخت۔ عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے، جس کی وجوہات میں درختوں کا کٹاؤ، صنعتوں کا تیزی سے قیام، گاڑیوں کا بے تحاشا دھواں شامل ہے۔ تو اگر درختوں کا تحفظ کیا جائے بلکہ درختوں میں اضافہ کیا جائے تو لینڈ سلائڈنگ سے بھی بچت کا سامان ہو سکتے ہیں۔ شجر کاری سے معاشی اور معاشرتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، لکڑی اور کاغذ کی فراہمی کا ذریعہ بنتے ہیں، پھلوں اور غذاؤں کے حصول کا بھی سبب ہیں، ظاہر اس سے وہ اناج ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، لکڑیاں ملتی ہیں، یہاں تک کہ بہترین دروازے کی بھی لکڑی درخت سے ہی ملتی ہے، بہت سارا کام لکڑی کا ہوتا ہے۔ مطلب کارپینٹر کتنے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کارپینٹروں کو روزی صرف لکڑی سے ملتی ہے، یہاں تک کہ وہ جلانے کی لکڑیاں بھی درختوں سے حاصل ہوتی ہیں، اس کا کوئی بھی حصہ سمجھو کہ پھینکنے کا نہیں ہوتا، پتے بھی اس کے کام کے ہوتے ہیں۔ کئی درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑیں کام ہوتی ہیں، اپنے جڑی بوٹی نام تو سبھی نے سنا ہوگا، جڑی وہ جو جڑ، بوٹی وہ جو اوپر جو اگی اس میں، تو یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ بھی ظاہر ہے کہ درختوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا کسی نے مجھے اس طرح مسواک دکھائی، مدینہ مدینہ مسواک جو ہے یہ بھی درختوں سے تو حاصل ہوتی ہے نا۔ آپ سونے کی اینٹ، اربوں کھربوں روپے کا بھی سونا آپ کر لو، اس سے آپ دانت نہیں صاف کر سکتے۔ میرے آقا کی سنت ادا کرنی ہے تو درخت چاہیے جس کی مسواک حاصل ہو۔ قحط سالی کے خاتمے میں درختوں کا کردار بھی ہوتا ہے، جب اناج بالکل اگنا بند ہو جاتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی اور بہت، تو یہ درخت جو ہے یہ اپنی جڑوں میں جو جذب شدہ پانی ہوتا ہے اس کو یہ ہوا میں خارج کرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یہ اپنی، کیونکہ ان سے ہوا تو نکلتی ہے درختوں سے، آکسیجن جیسے نکلتا ہے تو یہ نمی بھی اس سے نکلتی ہے، اور یہ نمی جو ہے بادل بنانے میں مددگار ہوتی ہے، بادل بنتے ہیں، جب بادل بنیں گے بارش کے، بارش بھی برسے گی۔ زمین کو یہ زرخیز کرتے ہیں درخت، یعنی اسے کھیتی ملتی ہے، اناج ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، سبزیاں ملتی ہیں، کہ درخت جو مسلسل مٹی اور زمین کو پانی فراہم کرتے رہتے ہیں، جس سے وہ بنجر نہیں ہونے پاتی زمین اور اس کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. درختوں اور پودوں کے طبی فوائد بھی ہیں، طبعی فوائد بھی ہیں. درختوں کی موجودگی تناؤ اور ڈپریشن کو کم کر کے لوگوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند بناتی ہے، جبکہ درختوں کے درمیان رہنے سے ان کی تخلیقی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. غالب یہ کہ اولاد کی پیدائش کے لیے بھی درخت مفید ہوتے ہیں. ماہرین کے مطابق اربن پلاننگ میں اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کے ارد گرد اور پر شور، یعنی جہاں شور شار ہوتا ہے، ان مقامات جیسے فیکٹری اور کارخانوں کے قریب زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، تاکہ یہ اس مقام سے شور کو جذب کر کے اسے پرسکون بنائے. لے لیجئے، درخت جو ہے یہ شور جو ہوتا ہے اس کو بھی جذب کرتے ہیں. تو بہرحال یوں درخت کے دینی دنیاوی بے شمار فوائد ہیں، اور درختوں کے بغیر زندگی ناممکن ہے. یعنی سپوز کرے درخت ہی نہ ہو تو ہم کھائیں گے یہ ہر غذا؟ تو بریانی تو نہیں ٹپکتی بادلوں سے، درخت ہوتے ہیں اسی سے چاول. اب وہ درخت ہوں، پودے ہوں، جو بھی ہوں، ان چیزوں سے یہ زمین سے اگتی ہے. سبزیاں زمین سے حاصل ہوتی ہے، انہیں درختوں پودوں سے پھل. پھر یہ آپ کپڑا پہنتے ہیں جیسے کپاس، کوٹن، تو یہ درخت سے تو ہوتا ہے. تو بہرحال درختوں کو اگر مائنس کر دیا جائے تو پھر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا. تو آئیے ہم اپنے وطن کو سبز سبز کر دیں، اس کا جھنڈا بھی تو سبز ہے. تو ہم اپنے وطن کو سبز سبز کر دیں، اور سب اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. مثلاً ایک نیت تو میں نے پہلے بتا دی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے درخت لگانا، صحابہ کرام علیہ مردوان سے شجرکاری ثابت ہے، کھیتی باڑیاں ثابت ہیں. تو اس طرح مطلب ان کی پیروی کروں گا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کروں گا، اور ماحولیات کو خوشگوار بناؤں گا تاکہ مسلمانوں کو سکون حاصل ہو، آکسیجن کی فراہمی ہو، بیماریاں دور ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو جانور یا انسان اس سے نفع اٹھائیں گے تو یوں صدقے کا ثواب کماؤں گا. تو بہت ساری اچھی جی نیتیں سوچ سوچ کر کر کے شجرکاری آپ نے کرنی ہے. اور ساری دعوت اسلامی والے اب شجرکاری کے لیے ایکٹیو ہو جائیں. دیکھو گورنمنٹ کی زمین پر نہیں لگانے جہاں تک انہیں قانونی اجازت نہ ملے. یہ نہیں کہ آپ فٹ پاتھ کو توڑ کر بولو گے میں نیک کام کرتا ہوں، آپ لاکھ دیکیاں کرو گے ثواب نہیں ملے گا اگر گورنمنٹ کی فٹ پاتھ توڑ دو گے. تو جیسے بعض لوگ جھنڈا لگانے کے لیے وہ ہم منع کرتے ہیں، جشن ولادت کا جھنڈا لگانا ہے اپنے مکان پہ لگاؤ، گورنمنٹ کی فٹ پاتھ کیوں توڑتے ہو؟ اس میں گورنمنٹ کو تکلیف نہیں ہے، چلنے والوں کو تکلیف ہے. کیونکہ فٹ پاتھ بنائی جاتی ہے چلنے والوں کے لیے تاکہ گاڑیاں جو سڑک سے گزر رہی ہیں اس سے حفاظت ہو. تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا. یا کسی کی ذاتی زمین پر آپ نے درخت نہیں لگانا تاکہ اس کی اصل مالک کی اجازت نہ ہو. اپنے ذاتی مکان پر آپ کو درخت لگانے، بے شمار ایسے مکانات ہوتے ہیں جن میں اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے جہاں درخت لگائے جا سکتے ہیں. اگر سارے دعوت اسلامی والے مل کر میرے خیال میں 12 درخت لگانے کی نیت کر لیں. ظاہر ہے اتنے بڑے درخت تو نہیں لگا سکتے، پودے لگانے، بیج نہیں ڈالنے، 12 بیج ڈال دیے تو یہ 12 ہو گئے پودے لگانے، تو ایک کام تھوڑا مضبوط ہوگا نا. اب بیج تو طرح طرح کے ہوتے، وہ اتنی سی کمپل، اس کی کمپل نکلے گی مرجا جائے گی. پودے لگانے اگر 12 پودے کی نیت کر لے، اس کے لیے اسپیشلی کو فنڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مدنی عطیات کو بھی نہیں چڑھنا ہے، اپنے پلے سے ترکیب کر رہی ہے، چند دوست مل کر لے جن میں انڈرسٹینڈنگ ہو. تو اس طرح کیا ہی اچھا ہو کہ میرے وطن عزیز میں ایک ارب پودے لگا دیے جائیں. دعوت اسلامی والے کر سکتے اگر میدان میں آئے نا, میری مدنی بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں, یہ بھی کر سکتی ہیں, اپنے بچوں کو, بچوں کے ابو کو ترکیب میں لے کر بارہ بارہ پودے, ایک ارب پودے. ایک ارب میں کتنے ہوتے ہیں؟ 100 کروڑ. ایک کروڑ میں 100 لاکھ, 1 لاکھ میں 100,000. ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. ہمت مرداں تے مدد خدا, کیونکہ پودے مہنگے والے بھی آتے ہیں اور سستے والے بھی آتے ہیں, اور بعد مخصوص پودے بھی آتے ہیں جو ماحولیات کو خوشگوار بنانے میں زیادہ ممد و معاون ہوتے, تعاون کرتے.
اس کے لیے مخصوص پودوں کو ہی بیان کیا جاتا ہے جو ماحولیات کو جو زیادہ کور کرتے ہیں, تو ان کے بھی ہمیں نام ملے ہیں. نیم گل مہر, یہ ایک نام ملا ہے, اور لگنم, یہ ایک نام ملا ہے. اسی طرح مرنگا, یہ بھی پودے کا نام ہے. یہ کم از کم 3 نام ہمیں ملے ہیں, اور آپ نے جو پودے جو 5 آپ کے ذریعے جو لگے ہیں وہ گل مہر تھے, وہ ماحولیات کے حوالے سے اس کو زیادہ ہے. جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اسلام بھائی لیں, تو نارمل پودا جو ہے نا وہ کم و بیش 100 روپے تک میں آ جاتا ہے.
1200 روپے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر 1200 کا جگر نہیں چلتا تو ایک بھی لگانے کا ہے. ہاں
جی,
لگانا ہے 1200 تو مشکل نہیں ہے, 2500 بھی ہو جائیں تو جو خرچ کر سکتے ہیں وہ زیادہ کریں, یا خود اپنے پلے سے 12,000 روپے مختص کر لیں, 25,000 مختص کر لیں, اور استائی بھائیوں کی مدد سے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پودے کھڑے کر دیں. لیکن وہی, کسی کی حق تلفی نہیں کرنی, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. گورنمنٹ کی زمین پر یا فٹ پاتھ توڑ کر آپ کو بغیر قانونی جو بھی اس کے لوازماتوں پورے کیے بغیر نہیں لگانے پودے.
ہمارے ساتھ بابا مفتی محمد قاسم صاحب ہیں, ٹیلی فون لائن پر ہیں. مفتی صاحب سے بھی اگر اس معاملے میں ہم مزید رہنمائی لے لیتے ہیں. مفتی صاحب, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب ماشاء اللہ, طبیعت آپ کی؟
الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر.
مفتی صاحب ماشاء اللہ, پودے آپ نے بھی پودے لگانے ہیں؟ مفتی صاحب
جی انشاءاللہ شاء اللہ, میں کافی دیر سے امیر علیہ سنت کی ترغیب سن رہا تھا, اور ساتھ ساتھ میں اپنی نیت بھی بنا رہا تھا انشاءاللہ شاء اللہ ضرور پودے لگاؤں گا. ویسے الحمدللہ پنجاب میں سردار آباد میں ہمارے گھر میں آلریڈی پودے لگے ہوئے, اور ایک شوق کے طور پہ بھی ہے اور اچھی نیتوں کے ساتھ بھی ہے. الحمدللہ پہلے سے بھی پودے موجود ہیں اور مزید انشاءاللہ شاء اللہ لگائیں گے
ماشاء اللہ. بھی یہاں بھی ہمارے پاس اراکین شورا اور کچھ ذمہ داران موجود تھے, میں نے عرض کیا کہ سب نے پودے لگائیں.
فلیٹ میں کیسے لگائیں گے؟
نہیں, اب یہ پودے لگانے کے لیے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر دعوت اسلامی والا والے, اب یہ مختلف جگہوں پر شروع ہو جائیں گے
انشاءاللہ.
مفتی صاحب اب یہ بتائیے کہ اب ہمیں پودے لگانے ہیں, تو آپ اس معاملے میں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے اسلامی بھائی وغیرہ جو ہیں یہ پودے لگانے میں مزید امیر سنت نے جو احتیاط ارشاد فرمائی ہیں, اس کے علاوہ کیا کیا ہمیں احتیاطیں کرنی ہے کہ ہم گناہ سے بچ کر ثواب کمائیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پودے لگانے میں کامیاب ہو جائیں.
جو باتیں امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمائی ہیں میرے خیال میں تو بہت جامع معنی ہیں, بہت ہی تفصیلی ہیں. پودے لگانے کی ترغیب کے حوالے سے بھی, اس کے احادیث طیبہ سے, سیرت طیبہ سے, صحابہ کرام کے واقعات سے جو اس کی ترغیب موجود ہے, اس کے بیان کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہت کمپریہنسو سارا کلام تھا, اور جو اس کے طبی اور طبعی اور معاشرتی اور صحت کے اعتبار سے فوائد ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں. تو اور باقی جو احتیاطیں ہیں وہ بھی امیر علیہ سنت نے جیسے چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ گورنمنٹ کی ایسی زمین پر پودے نہ لگائے جائیں کہ جہاں پر لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اجازت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اجازت نہیں ہے تو یوں نہیں لگا سکتے. جیسے اس کی مثال دی ہے کہ اب فٹ پاتھ جو ہے وہ اکھیڑ کر وہاں پر پودا لگائیں گے تو وہ لوگوں کی سہولت کی بجائے, راحت کی بجائے وہ زحمت کا سبب بن جائے گا. مین اس کے اندر جو چند ایک چیزیں سامنے آتی ہیں جو شرعی اصولوں کی روشنی میں ہیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ ملک غیر یعنی کسی دوسرے کی ملکیتی زمین, میں اگر پودا لگانا ہے تو وہ بغیر اس کی اجازت کے نہیں لگا سکتے. اب خالی پلاٹس جو ہے وہ پاکستان بھر میں بہت سارے علاقوں کے اندر موجود ہوتے ہیں, کراچی کے اندر بھی ہے لیکن کراچی کے اندر ذرا خالی پلاٹس کی تعداد کم ہے, لیکن جیسے بقیہ شہروں میں خالی پلاٹ بہت بڑی تعداد میں مل جاتے ہیں اور وہ اکثر و بیشتر لوگوں کی ملکیت میں ہوتے ہیں. اب وہاں پر اگر کوئی درخت لگانا ہے, پودا لگانا ہے, تو لازمی بات ہے کہ کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا, یعنی اسے استعمال کرنا اور اس میں کوئی کام کرنا, یہ بغیر اس کی اجازت کی جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ فقہائے کرام نے یہاں تک بیان فرمایا ہے, بلکہ احادیث مبارکہ سے بھی اس کا بیان, اس میں احادیث طیبہ میں بھی اس کا بیان موجود ہے کہ کسی مسلمان کی جو زرخیز زمین ہے اس میں سے بھی بغیر اجازت کے گزرنا جائز نہیں. کہ گزرتے ہوئے پودوں کو رونتے گزریں گے اور ادھر ادھر ہاتھ مارتے پودوں کو توڑتے جائیں گے, چھوٹے چھوٹے پھولوں کو مسلتے جائیں گے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح کسی عام گزرگاہ بنی ہوئی ہے تو اگر تو عرفاً دلالتاً سمجھ آتا ہے کہ اجازت ہے تو گزرنا جائز ہے, ورنہ کسی کی زمین سے گزرنے تک کی بھی اجازت نہیں. جب گزرنے کی اجازت نہیں ہے تو درخت لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. بعض اوقات یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید درخت تو اس کا فائدہ ہی ہے کہ اس کی خالی پڑی زمین ہے, ہم نے درخت لگا دیا اس کا بھلا ہو جائے گا, لیکن دوسرے کا بھلا جو ہے اگر اس کی ملکیت میں کرنا ہے تو اس کی اجازت ہی ضروری ہے, ورنہ ہم تو کسی کے گھر میں بھی جا کے لگا دیں تو تمہارے بھلے کے لیے ہم کر رہے ہیں, تو اس کی تو اجازت نہیں ہو سکتی. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی زمین رکھی ہوئی ہے کوئی مکان تعمیر کرنے کے لیے اور ہم نے وہاں پر درخت لگا دیا, پانچ سال کے بعد جب وہ بندہ وہاں پر کچھ تعمیر کرنے پہنچا تو وہاں درخت اتنا اونچا ہو چکا ہے اور اس کی جڑیں زمین کی اتنی گہرائی میں جا چکی ہیں کہ اسے اکھیڑنا اور اسے ختم کرنا ہی اس کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. تو اس لیے کسی دوسرے کی ملکیت میں لگائیں گے تو اس کی اجازت ضروری ہے, ایک بات تو یہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جیسے اپنے گھر میں ہی لگایا, اپنے گھر میں لگانے کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا درخت دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ درخت کے اوپر پرندے بیٹھتے ہیں اور جب درختوں پہ پرندے بیٹھتے ہیں تو وہ بیچیں بھی کرتے ہیں اور وہ چیزیں بھی نیچے پھینکتے ہیں. اب اگر درخت اس طرح اپنے دیوار کے کنارے لگایا کہ اس کا کافی سارا حصہ پڑوسی کے گھر کے اندر پہنچا ہوا ہے, تو لازمی بات ہے کہ پرندے وہاں پر جب بیٹھیں گے اور اس سے بیچ وغیرہ کریں گے تو دوسرے کے گھر میں جو گندگی پھیلے گی, اس طرح گندگی پھیلانے کی تو ہرگز اجازت نہیں ہوگی, تو یہ دوسرے کو یقیناً تکلیف دینے کی صورت ہے. لہذا اپنے گھر کے اندر بھی اگر درخت لگائیں گے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی نگران شورا فرما رہے تھے کہ درخت وہ لگائے جائیں کہ جو ماحول کو فائدہ دینے والے, بعض درخت ایسے بھی ہیں کہ جن سے نقصان ہوتا ہے. اب اگر نقصان دہ درخت لگائے تو اس سے لوگوں کو فائدے کی بجائے اس سے تو نقصان پہنچانے والی بات ہوگی, بلکہ بعض درخت ایسے ہیں کہ جو زمین کا پانی بہت تیزی سے چوستے ہیں جس کی وجہ سے زمین کے نیچے پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے. اور اب اگر اس طرح کے درخت لگائے تو وہ علاقے کے جہاں پر زمین کے پانی پر ہی لوگوں کا انحصار ہے, کسی دریا یا نہر سے ان کو پانی نہیں ملتا, زمین کا پانی ہی وہ استعمال کرتے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ کثرت سے اگر درخت لگا دیں گے تو لوگوں کو جو زمین کا پانی ملتا ہے اس کے اندر پریشانی ہو جائے گی. اچھا, اسی طرح درختوں میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاص قسم کی سمیل چھوڑتے ہیں اور وہ سمیل عام طور پہ پسند نہیں کی جاتی. اب اگر ایسے درخت لگائے کہ جس کی سمیل ناپسندیدہ ہے اور دوسرے لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے, خاص طور پہ پڑوسیوں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے, تو پھر اس سے بچنا جو ہے نا وہ بڑا واضح ہے کہ اس سے بچنا ہی ہوگا. اچھا, اسی طرح بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے روئی وغیرہ اڑتی ہے, جیسے اسلام آباد کی سائڈ پہ یہ جو پولر ٹائپ کے جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہی یہ موسم خزاں آتا ہے یا موسم سرما کی ابتدا ہوتی ہے تو ہوا کے اندر اس قدر یہ روئی کے ذرات پھیل جاتے ہیں کہ جو دمے کے مریض ہیں اور جو سانس کے مریض ہیں وہ شدید تکلیف میں آ جاتے ہیں, حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کو اپنا شہر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, کیونکہ اس شہر میں رہتے ہوئے ان کو دمے کا اور سانس کا اس قدر شدید پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہاں ان کا رہنا ہی ممکن نہیں رہتا, ان کو علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. اب اگر کسی کے پڑوس کے اندر ایسا کوئی مریض ہے یا نہیں بھی ہے لیکن درخت ایسے لگا دیے کہ جس کے وہ روئی کے ذرات وغیرہ اڑ کے پڑوسیوں کے لیے شدید اذیت کا باعث بنے تو ایسے درخت لگانے سے بھی اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ یہ بہرحال دوسروں کی تکلیف کا سبب بننے کا ذریعہ ہوگا. اچھا اسی طرح وہ بھی درخت ہے کہ جو کانٹے دار ہوتے ہیں, اب اگر کانٹے دار درخت لگائے تو کانٹے دار درخت اگر تو اپنے گھر کے اندر اندر ہی ہے تو اس کا ایک سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو خود کو تکلیف ہو سکتی ہے, اپنے بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے, اور اگر وہ پڑوس کے گھر میں اس کی شاخیں جا رہی ہیں تو واضح بات ہے کہ اس کے گھر میں کانٹے ہوں گے یا گریں گے اور اس کے دوسرے پڑوسیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو ایسے درخت جن احتیاطوں کے ساتھ لگانے چاہیے پھر ان احتیاطوں کے ساتھ لگائے جائیں گے, ایسے درختوں سے اجتناب کیا جائے. تو یہ جتنی میں نے چیزیں عرض کی ہیں ان سب کا خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ یہ نیکی کا کام کیا ضرور جائے لیکن وہ کام اس انداز میں نہ کیا جائے کہ دوسروں کے لیے وہ تکلیف اور زحمت اور جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن جائے. بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی فضیلت, ان کی اہمیت اور ان کی ترغیب کے پیشے نظر ہم اسے کرنے جاتے ہیں لیکن اس کے کرنے کے اندر دوسرے تکلیف میں پڑ جائے تو شاید وہ نیکی پیچھے رہ جاتی ہے اور اس کا جو گناہ والا پہلو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی خیال رکھنی چاہیے. اچھا پھر اسی طرح درخت بعض وقت گھر کے باہر لگاتے ہیں, باہر دیوار سے باہر والی جو ایک کیاری سی بنا لیتے ہیں اور اس کیاری کے اندر درخت لگائے جاتے ہیں, اس کو کسی حد تک تو اس کی اجازت ہوتی بھی ہے لیکن کئی مرتبہ اس کی ممانعت کی صورت بھی سامنے آتی ہے. وہ یوں کہ باہر جو گلی ہے یا سڑک ہے وہ پہلے ہی چھوٹی سی ہے کہ وہ گزرنے والوں کے لیے گاڑیاں گزریں تو وہ ذرا بس ایک گاڑی گزر سکتی ہے. اب اگر باہر کیاری اتنی بڑی بنا دی کہ سڑک کا کچھ حصہ یا فٹ پاتھ کا حصہ قبضہ کر کے اس پہ درخت لگا دیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہر گزرنے والا بیچارہ تکلیف کا شکار ہے کہ گاڑیاں جو ہے وہ پہلے ہی تنگی سے گزرتی تھی اب اور زیادہ تنگی سے گزرتی ہیں, اب گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی, تو اس صورت سے بھی بچنا لازم ہوگا کہ بہرحال جو گلی ہے اور سڑک ہے وہ لوگوں کے چلنے کے لیے اور ان کی سواری کے لیے ہوتی ہے. درخت لگانا ایک زمینی چیز ضرور ہے لیکن وہ زمینی چیز کسی اپنے جو اصل مقصود ہے اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. اچھا ایک اور چیز احتیاط میرے ذہن میں یہ آتی ہے, میں مجھے اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جیسے درختوں یہ سڑکوں کے درمیان میں جو درخت لگائے جاتے ہیں جو ڈبل روڈ ہوتا ہے یعنی ڈبل وے چلنا ہے کہ ایک طرف بھی سڑک ہے دوسری طرف بھی سڑک ہے اور درمیان کے اندر جو ہے ایک گرین بیلٹ بنا دی جاتی ہے جس میں گھاس اور درخت لگائے جاتے ہیں. اب یہ درخت لگانا تو یہ تو گورنمنٹ لگاتی ہے اور سرکاری ادارے لگاتے ہیں لیکن اس کے اندر بعض اوقات کیا پرابلم ہوتا ہے کہ درخت لگانا ہی کارنامہ نہیں ہوتا, اس کو بعد میں اس کا سنبھالنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کی شاخوں کو کاٹنا یہ اس کے لگانے سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ درمیان کے اندر درخت تو لگ گئے, اب ان درختوں کی شاخیں لٹک لٹک کے اتنی نیچے آ چکی ہیں کہ اب اس سڑک کے اوپر آدھی سڑک جو ہے وہاں سے کوئی اونچی گاڑی گزر ہی نہیں سکتی, وہ گزرے گی تو برے طریقے سے وہ شاخوں سے ٹکراتی ہوئی ایک کونے سے دوسری کونے تک جائے گی. اس کی زندہ مثال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا یونیورسٹی روڈ جو ہے یہاں یہ فیضان مدینہ کے جو یعنی باب المدینہ کراچی کے فیضان مدینہ کے سامنے جو روڈ گزرتا ہے یہ میرا روز کے آنے جانے کا روڈ ہے. ابھی تو اس میں کچھ درختوں کی تراش فراش کر کے اس کو کچھ بہتر بنا لیا گیا ہے لیکن ایک عرصے تک یہ معاملہ رہا ہے کہ درخت تو لگ گئے لیکن ان کی شاخیں نیچے لٹک رہی جس کی وجہ سے جو اونچی گاڑیاں ہیں وہ جب گزرتی ہیں تو شاخوں سے ٹکراتی ہوئی گزرتی, بلکہ بعض تو اتنی نیچے آ جاتی ہے کہ اگر کار بھی گزرے تو وہ بھی شاخوں سے ٹکرا کے گزرتی ہے اور موٹر سائیکل والا گزرے گا تو سیدھا اس کے منہ پہ لگے گی اور وہ زخمی ہو جائے گا. تو اب درخت اگر لگائے جائے تو یہ بھی خیال رکھا جائے کہ بعد میں اس کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو. گھر کے باہر ہم نے لگا دیے یا اپنے گھر کے اندر لگائے اور باہر اس کی شاخیں لٹک رہی ہیں لیکن وہ اتنی نیچے آ گئی کہ اب گاڑیاں گزرنے والوں کو پیدل چلنے والوں کو اب وہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں تو اس سے بھی پھر اجتناب لازم ہوگا. یہ چند ایک احتیاطیں ہیں جو ایک باب نظر کے اندر ذہن میں آ رہی ہیں.
ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے مدینہ مدینہ. اچھا یہ پودا تو لگا دیں گے آپ لیکن پودا ایسے لگا کے چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی بکری اس کو چر جائے گی تو پرندے کھا جائیں گے, یہ ذرا خیال رکھیے گا کہ لگانا بھی ہے اور اس کی پرورش بھی کرنی ہے. پانی بھی دینا ہے، یہاں تک کہ یعنی جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، ماں باپ جس طرح بچے کی پرورش کرتے ہیں تو اسی طرح اس کو بھی اس کے پاؤں پہ کھڑا رکھنا ہے. جب یہ تناور ہو جائے گا نا تو پھر آپ کے پانی دینے کی حاجت نہیں رہے گی. لیکن پھر وہی جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کی شاخوں سے اس کے وہ جو بھی اس کے ذرات اور اچرا کچرا ہوتا ہے، اس سے کسی ایک کو بھی ایزا نہیں ہونی چاہیے.
ماشاءاللہ. اور جیسے آپ نے بھی ترغیب دلائی، مفتی صاحب نے بھی بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، اب یہ کہ پیغامات بھی آنے شروع ہو گئے، حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، تاثرات بھی آ رہے ہیں، تو مفتی صاحب سے بھی عرض ہے، آپ بھی ارشاد فرمائے کہ مدارس المدینہ ہیں، جامعت المدینہ ہیں، مساجد ہیں، اتنی ساری زیر تعمیر بھی ہیں، ان تمام تر جگہوں پر اسلامی بھائی کہیں گے جناب ہمیں پودے لگانے ہیں، لوگوں کو بہت ثواب بہت کارآمد ہے نمازیوں کے لیے، تو مدنی منے بھی لگائیں گے، تو طلبہ کرام بھی لگائیں گے، تو جناب یہ سارا سارا 100-100 روپیہ بھی ایک طالب علم لے لیا، مدنی منے گھر سے 100-100 روپے لے کر آ گئے، قاری صاحب بھی ہیں، اور یہ سارا ہو رہا ہے، تو کہاں پودے لگانے؟ یہ اب دعوت اسلامی کی جو ہزاروں مدارس المدینہ ہیں اور اتنے جامعت المدینہ ہیں جناب، اتنی مساجد ہیں، اتنی ہماری روز کی 2-2 مساجد بنانے کی ایوریج آتی ہے، تو مفتی صاحب بھی ارشاد فرمائیں، آپ بھی ارشاد فرمائیں کہ ایسی صورت حال میں دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو 1 ارب کا ہدف پورا کرنا ہے، تو 1 ارب کا ہدف پورا کرنے کے لیے کہاں کہاں پودے لگانے؟
سبحان اللہ. وقف کی جگہ پر پودے لگانے کے تعلق سے مفتی صاحب سے مدنی پھول لے لیتے ہیں.
جی مفتی صاحب،
اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ دیکھیں وقف کی جگہوں میں تو مسجد بھی ہے، مسجد کے اندر تو درخت اس طرح لگانے کی ممانعت ہے کہ اینے مسجد یا فنائے مسجد جو استعمال میں چل رہی ہے وہاں پر درخت لگائے جائیں. ہاں مسجد بننے سے پہلے کہ ابھی وہاں مسجد کی نیت ہی نہیں ہے اور وہاں پر مسجد بناتے ہوئے اب وہاں پر درخت اگر لگا دیے تو اس میں حرج نہیں کہ وہ وقف سے پہلے لگے، لیکن جب وقف ہو چکی ہے تو اس کے بعد پھر مسجد کے اندر درخت لگانے کی ممانعت ہے، الا یہ کہ اس کے بالکل کنارے کنارے پر ایسی جگہ ہے کہ جو خالی پڑی ہوئی ہے اور اس کا کوئی دوسرا مصرف نہیں اور وہاں درخت لگانے سے مسجد کا انوائرمنٹ اچھا ہو جائے گا تو وہاں پر درخت لگا سکتے ہیں. لیکن لازمی بات ہے کہ یہ بڑی بڑی مساجد میں ہی ممکن ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں کہ جہاں پر آلریڈی جگہ کی تنگی ہوتی ہے وہاں پر اس طرح درخت لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا جہاں تک مدارس اور جامعات کا تعلق ہے وہاں پر درخت لگانے کی صورت ممکن ہے، یعنی اس کا جواز جو ہے وہ بنتا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ نہ کچھ قیودات رہیں گی. وجہ یہ ہے کہ یہ وقت کی جگہ شجر کاری کے لیے یا درختوں کے لیے یقیناً نہیں ہے بلکہ یہ تعلیم کے لیے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم اور دیگر جو علوم دینیاں پڑھائے جاتے ہیں یہ ان کی تعلیم کے لیے ہے. تو اصل مقصود جو ہے اس کو فوقیت ہوگی اور اسی کے لیے اگر کوئی معاون کے طور پہ چیز لگائی جائے تو ٹھیک ہے. یعنی مدرسہ یا جامعہ کو یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو شجر کاری کا ذریعہ بنائیں، ضمنی طور پہ مدرسے والوں کے فوائد کے لیے وہاں درخت لگا دیے تو اور بات ہے. جس کی صورت مثلاً یہ بن سکتی ہے کہ طلبہ کمروں کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اب کمروں میں پڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے گرمیوں میں فین چلانا پڑتا ہے، بجلی استعمال ہوتی ہے، اندر ٹیوب لائٹ چلیں گی، بجلی استعمال ہوگی. جبکہ اگر مدرسے کے اندر خالی جگہ موجود ہے اور وہاں پر اگر ایک گراسی پلاٹ یعنی گھاس والا ایک ایریا وہاں پر بنا دیا جاتا ہے اور اس میں درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ دن کے وقت وہاں پر بیٹھ کے سائے کے اندر پڑھنا ان کے لیے ممکن ہو جائے گا. اب جو یہاں پر پلاٹ بنا ہے اور یہاں پر جو درخت لگائے گئے وہ کوئی شجر کاری کے طور پر نہیں لگائے گئے، اس میں نیتیں کرتے ہوئے دیگر نیتوں میں اضافہ کر کے ثواب میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن محض درخت لگانا مقصود نہیں بلکہ طلبہ کے لیے وہاں پر ایسی جگہ بنانا مقصود ہے کہ جہاں پر وہ گرمی سے بھی بچ سکیں، سایہ بھی ان کو میسر ہو، پڑھنے کا ماحول بھی اچھا ملے، اور یہ اس طرح کے طلبہ کے فوائد کے پیش نظر وہاں پر درخت لگانے کی اجازت ہوگی. لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ درخت لگانے کی وجہ سے ان کے اصل کام میں تو حرج واقع نہ ہوتا ہو. مثال کے طور پہ ایک مدرسے کے اندر ابھی کمرے بنانے کی حاجت ہے کہ وہاں پر کمرے بنائے جائیں، اب کمرے بنانے کی جائے وہاں پر درخت لگا دیے، جو اصل مقصود ہے وہ پیچھے رہ گیا اور جو زمینی اور غیر ضروری چیز ہے وہ فوقیت رہ گئی، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو مدرسوں مسجدوں کے حوالے سے یہ صورت ہے جو میں نے.
ماشاء اللہ. مدرسے کے درختوں میں اگر یہ پھل لگ گئے, پھلوں کا لگا دیا, تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ پھل کون کھائے گا؟ طلبہ کھائیں گے, اساتذہ کھائیں گے, یا کیا ہوگا؟
جب اس طرح مدرسے کی طرف سے وہ لگایا جائے گا, یعنی اس میں دو صورتیں ہیں. ایک ہے لگانے والا کہ فرد خاص اپنی جیب سے لگاتا ہے, اگر بھی اپنی جیب سے لگاتا ہے تو درختوں کے پھل کے بارے میں جیسے وہ کہہ دے گا ویسے کیا جائے گا. اگر وہ کہتا ہے بیچ کے مدرسے میں اس کے پیسے خرچ کرے تو اس طرح کرے, اگر وہ پھل کھانے کی اجازت دے مدرسے والوں کو تو مدرسے والے کھا لے, دوسروں کو کھانے کی اجازت دے تو باہر دوسرے بھی کھا سکتے ہیں. اور اگر مدرسے والوں نے اپنے فنڈ سے لگایا اور مدرسے کے طلبہ ہی کے مقصد کے لیے لگایا, جو جواب کی صورت میں نے عرض کی ہے, تو اس صورت کے اندر پھر وہ بیچ کر مدرسے کے اندر اسے پیسے ہی خرچ کیے جائیں گے.
طلبہ کھا نہیں سکیں گے اس کو,
پھر کھا نہیں سکیں.
ماشاءاللہ.
اس میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر یہ مشورہ ہم دے دیں کہ مدارسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں ان میں اگر کہیں درخت لگانا ہے, جامعۃ المدینہ میں اگر کہیں درخت لگانا ہے, تو جس جہاں درخت لگانا ہے وہاں کے ناظم کو چاہیے کہ پہلے وہاں کی مجلس سے مشاورت کر لیں, اور مجلس کو چاہیے کہ وہاں پر درخت لگانے کے حوالے سے اس خاص پرٹیکولر مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے لیے شرعی رہنمائی لے لیں کہ ہم یہاں پر یہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تحریری طور پر شرعی رہنمائی لینے کے بعد پھر وہ تحریری طور پر شرعی رہنمائی ملے, وہ ناظم صاحب کے مکتب میں وہ تحریر لگی بھی ہوئی ہو کہ ہمیں ان اصولوں کے تحت یہاں پر درخت لگانے کی اجازت ملی ہے.
کتنے جتنے وہ فرمائیں جی سنت والے اتنے
وہ ان شاء اللہ ان سے سوال جواب کرنے,
زیادہ بھی نہیں.
اسی طرح جو مساجد, جیسا مفتی صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ جو مساجد اب بنیں گی, اب جو پلاٹ لیے جائیں گے, اگر اس میں اگر کوئی کہتا ہے کہ جب ہمیں درخت لگانا ہے, تو دعوت اسلامی کی مجلس تعمیرات بھی ہے, اثاثہ جات ہے, خدا المساجد ہیں, ان سب کو چاہیے کہ وہ پہلے دارالفتہ اہل سنت سے اس معاملے میں اجازت لیں. اس جگہ کے لیے جب تک دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے فتویٰ نہ ملے, آپ کہیں بھی اس طرح وقف کی جگہوں پر درخت لگانے کی یا پودا لگانے کی کوشش مت کیجیے گا. یہ مدنی نتیجہ ہے.
یا سیدی, مجلس رابطہ برائے تاجران کے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے مدنی مشورہ کر کے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 12 لاکھ پودوں کی رقم جو ہے ہم اپنی جو بھی مجلس شجر کاری ہوگی اس کو پیش کریں گے.
زکات میں سے نہیں دینے ہیں
انشاءاللہ, یہ الگ سے
پیسے
بالکل الگ سے ملیں گے انشاءاللہ.
اس میں ہمارے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یافور اتاری, ہم نے انہیں آپس کے مشاورت سے ذمہ داری دی ہے کہ جو پودے وغیرہ لگانے ہیں اس حوالے سے جو ذمہ داران ہیں, نگران کابینہ, نگران کابینہ جو مطلب کہ اپنے اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلائیں گے, وہ اپنی معلومات وغیرہ کے لیے رکن شورا حاجی یافور اتاری سے رابطے میں رہیے گا.
اچھا, گملے بھی لگائے جا سکتے ہیں, لیکن گملوں کا مسئلہ جیسے گھروں میں فلیٹ ہیں تو اس میں تو نہیں لگ سکتا درخت, تو گملے لگانے کی جہاں گنجائش ہو تو گملے میں پودے لگتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ گملے میں جو کھاد ہے یہ ہمارے یہاں تو عام طور پہ ناپاک ہوتی ہے, اس میں گوبر مکس کرتے ہیں بکری یا گائے وغیرہ کا, یہ نجس ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے, اور نیچے اس کے سوراخ گملے میں لازم ہوتا ہے, اس سے وہ پانی نکلتا ہے. تو جب تک یہ گوبر وغیرہ مٹی میں تبدیل نہ ہو جائے, بالکل جنس اس کی جیسے وہ کائنڈ جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے, اس وقت تک یہ ناپاک رہے گا. تو اس میں گھروں میں اگر یہ پودے لگائیں تو اس کے پانی سے بچنا ضروری ہے. یہ ہمیشہ کے لیے لوگ بہت لگاتے ہیں پودے, تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے, یا پھر ایسی کوئی ترکیب بنائی جائے کہ اس میں گوبر وغیرہ نہ ڈالی جائے, وہ مشورہ کر کے باغبان سے پاک مٹی اس کی اس میں ترکیب ہو, اور وہ آرٹیفیشل کھاد جو آتی ہے کیمیکل کی وہ ڈالی جائے.
ابا اس میں ناقص مشورہ ہے کہ ہمارے ذمہ دار انشاءاللہ یہ جو بعض اس کے تجربہ کار آپ کے شہروں میں, جیسے میں نے 4-3 پودوں کے نام بتائے, یہ 3 پودے باب المدینہ کے لیے خاص ہیں کیونکہ باب المدینہ میں بارشیں کم ہوتی ہیں, تو بعض شہروں کے لیے وہاں کے ماحول کے مطابق پودے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں. تو جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس معاملے میں کوئی بنیادی معلومات کسی بھی تجربہ کار شخص سے لے لی جائے, اور پھر یہ سارے کام آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ زبردست فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اب اس کے بھی پیغامات اب آ ہی رہے ہیں اور لگتا ہے کہ اسلام میں خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ.
یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک باغ کا واسطہ جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگائے. جو کوئی کم از کم 12 پودے لگائے یا کسی کو لگانے کے لیے تیار کر لے, اس کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک خواب میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
آپ نے امیل سنت کو جو پودا لگاتے دیکھا تو اس میں آپ کو بعض پودے ملیں گے جن کے نیچے پلاسٹک کی تھیلی لگی ہوئی ہوتی ہے, تو جب وہ جب آپ زمین میں ڈالیں گے تو وہ زمین 2x2 فٹ, 2 فٹ چوری 2 فٹ گہری کا اس کی ترکیب بنتی ہے, تو اس کے اندر کافی پانی وغیرہ کا وہ سارا نظام ہوتا ہے. تو اس میں جو مالی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرور آپ رہنمائی لیجئے گا اور پھر اس کی نگہداشت کیجئے گا. انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپ کو ملے گا اور میں امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے. میں نے سنت نے بڑی پیاری دعائیں دی ہیں کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اس شجرکاری مہم میں اپنے اپنے طور پر اگر انہوں نے کوششیں کی اور یہ کام صحیح طور پر ادا کیا جیسے اصول بھی بیان کیے گئے تو انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان میں اتنے درخت ہوں گے اور ایسا ہرا بھرا بھرا ہرا درخت ملک ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل.
جس گلی سے گزرو ہریالی دیکھ کر سبز سبز گنبد کی یاد آ جائے.
اور یہ بابا یہ سالے ثواب بھی کرتے رہنا.
ہاں غوث پاک کے نام کا, خواجہ غریب نواز کے نام کا, امام اعظم ابو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام کا, پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو چار یار, تو اہل بیت اطہار بی بی فاطمہ کے نام کا, تو امام حسین امام حسن ہے نا, امام زین العابدین کے نام کا, تو کوئی امام علی اصغر کے نام کا, کوئی سرکار اعلی حضرت کے نام کا, کوئی سیدی قطب مدینہ کے نام کا, اس طرح مطلب اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی مرحوم والدین کسی کے نام کا زندہ بھی ہو تو عیسیٰ علیہ ثواب اس کو بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح مختلف عیسیٰ علیہ ثواب کی بھی نیتیں آپ کرتے جائیں, درخت لگاتے جائیں, شجر کاری کرتے جائیں اور اپنے وطن عزیز کو خوشبودار اور مہکا مہکا کر دیں. اللہ کرے کہ میرا وطن عزیز نیکیوں سے بھی مہک اٹھے اور گناہ کی جو گرم بازاری ہے وہ دم توڑ جائے, ختم ہو جائے.
آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے, مجموعہ مدنی مذاکرہ,
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.